إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل السنة والجماعة كعقيدة قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا درس جاری ہے، توحید الالوہیت کے درس پر پہنچے تھے، اور توحید الالوہیت کو سمجھنے کے لیے یہ بیان کیا تھا پچھلے درس میں کہ شرک کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم توحید کو بیان کر دیں اور شرک پر بات نہ کریں تو تفصیل نہیں اگر تفصیل بیان نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، تو اس لیے شرک کے درست شروع کیے تھے، اور پچھلے درس میں رمضان سے پہلے شرک کل اکبر کو تفصیل سے بیان کر چکے تھے، مختلف صورتیں جو ہیں ان کو بیان کر چکے تھے، اور آج کے درس میں شرک اصغر پر بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آسان طریقے سے اس مسئلے کو بیان کر سکوں، اور آپ ساتھیوں کو توفیق دے کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں. شرک اصغر جب ہم کہتے ہیں چھوٹا شرک، تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹا ہے تو کوئی حرج نہیں، بہت بڑا حرج ہے اور بہت بڑی بات ہے. چھوٹا شرک کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں. اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے ساتھ شرک کا نام لگا دیا گیا، شرک کا لقب اس کے ساتھ لگ چکا ہے. اصغر اس لیے کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، اور اس کے پہچان پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے تھے کہ ہر وہ شرک جو قرآن یا سنت میں شرک کے نام سے موسوم کیا گیا ہو لیکن اس کو کرنے والے کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، یعنی کوئی ایسا شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کو لقب شرک کا دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شرک. اور اس کی دوسری پہچان یہ ہے کسی چیز کو بھی سبب بنایا جائے جس کی کوئی دلیل نہ ہو کہ یہ سبب ہے، اور مثالوں سے بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. یعنی چھوٹی سی مثال میں بیان کرتا ہوں، آگے بھی بات کریں گے بیان. سٹارز جو ہیں، علم النجوم، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سٹار سب کچھ کر رہے ہیں دنیا پہ، جو طوفان آتے ہیں، جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جو مصیبتیں آتے ہیں زمین کے اوپر، یہ ستاروں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تارے ہی سب کچھ کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیں. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تارے نہیں ہیں سب کچھ لیکن یہ سبب ضرور ہیں کہ ان کی وجہ سے طوفان آتے ہیں یا مصیبتیں آتی ہیں، تو کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن یہ ان تاروں کی وجہ سے طوفان بھی آتے ہیں، بارش بھی آ سکتی ہے ایٹسٹرا. تو یاد رکھیں یہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دے دیا، طوفان مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ زمین سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں کرتا. یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تارے جو یہ سبب ہیں آندھیوں کے طوفانوں کے، یہ شرک اصغر ہے. اور ایک تیسری صورت ہے جو جائز ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ ان تاروں سے وقت کا تعین کرنا اور مدد لینا، کہ یہ تارے جو ہیں ان سے، یا سورج ہے، سورج کی حرکت سے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، تو یہ جائز ہے، یہ علم جو ہے یہ جائز ہے. تو علم النجوم، حالانکہ بعد میں سے میں نے پہلے بیان کر دیا، اس کی تین صورتیں ہیں. علم التأثیر، علم التیسیر، یہ دو صورتیں ہیں. دوسری صورت کی دو قسمیں ہیں. علم التأثیر کہ ان تاروں کی تأثیر ہے اس کائنات میں، اور یہ تاثیر جو ہے اس سے نفع نقصان ہوتا ہے، تارے بذات خود مؤثر ہیں. تو یہ شرک اکبر ہے. اگر یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتے ہیں لیکن یہ صرف سبب ہے, تو یہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ مؤثر ہے. اگر دلیل ہوتی تو شرک نہ ہوتا کبھی. اور تیسری جو علم التیسیر کی دوسری صورت ہے, علم التیسیر کی, کہ ان کی حرکت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن ہے رات ہے, دن کے کون سا حصہ ہے رات کا کون سا حصہ ہے, تو ان تاروں سے پتہ چلتا ہے. تو یہ علم جو ہے یہ جائز ہے. یہ علم جو ہے یہ نہ شرک اکبر ہے نہ شرک اصغر ہے, بلکہ یہ جائز ہے. تو آتے ہیں شرک کے اصغر کی مختلف اقسام. نمبر ایک, غیر اللہ کی قسم کھانا. اگر کوئی شخص کہتا ہے نبی کی قسم یا غوث کی قسم یا کسی ولی کی قسم یا علی کی قسم, یاد رکھیں یہ شرک اصغر ہے. قسم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. قسم اللہ تعالیٰ کی ذات کی کھانی چاہیے, کسی اور کی نہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ شرک ہے؟ سنن ترمذی میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک, جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی بے شک تحقیق اس نے کفر کیا یا شرک کیا. ترمذی نے حسن کہا اور حاکم نے صحیح کہا اس روایت کو. تو یہ صحیح حدیث ہے جس میں واضح الفاظ ہیں, جس نے غیروں کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. تو غیروں کی قسم کھانا شرک ہے. کیا غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اکبر بھی ہو سکتی ہے؟ کی صورت ہے
اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے پہ راضی نہ ہو اور غیر اللہ کی قسم کھانے پہ راضی ہو,
اللہ جزاک اللہ خیر. بات سمجھے کہ کوئی شخص ہے, ایک شخص ہے, اس نے آپ نے اس سے مال لینا ہے, آپ نے کوئی ادھار دیا تھا, وہ شخص آ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ کو دے دیا. آپ کہتے ہیں مجھے آپ نے دیا نہیں, کہتے اللہ کی قسم میں نے دے دیا. اب آپ کو اس قسم پہ یقین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں غوث کی قسم یا نبی کی قسم, پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات مان لی ہے, آپ سچ کہتے ہیں. تو اس صورت میں یاد رکھیں یہ شرک اکبر کی صورت ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس شخص کے دل میں نبی اور علی یا غوث کی تعظیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہے. اگرچہ وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم زیادہ کرتا ہے لیکن انما الاعمال بالنیات, اس کی نیت اس وقت کیا تھی, اس کا دل کا عمل کیا تھا؟ اس کا دل کا عمل یہ تھا کہ جب اسے نبی کی قسم کھائی یا ولی کی قسم کھائی تو اس پر راضی ہو گیا, جب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا تھا تو اس پہ راضی نہیں ہوا. تو غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے. دوسری صورت شرک اصغر کی, یہ کہنا ما شاء اللہ وشئت, کہ جو تو چاہے, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے, اسے کہتے ہیں, یہ شرک اصغر کی دوسری صورت ہے. اور اس کی دلیل سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور یوں کہا, ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے. فقال, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجعلتنی للہ ندا, کیا مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا؟ ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اکیلا. سنن نسائی, نسائی میں. اور ابو داود میں حضرت حذیفہ کی روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں نہ کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں شخص چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر فلاں چاہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ الفاظ جو ہیں ظاہراً لوگ جیسے سنتے ہیں اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، یہ واو کا حرف جو ہے عربی زبان میں حرف عطف ہے اور اس سے برابری ظاہر ہوتی ہے. واو کا حرف عطف ہے. اگر میں ابھی کہوں کہ اس کلاس میں محمد اور خالد داخل ہوئے، دخل محمد و خالد، تو کیا آپ کو صرف اس جملے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پہلے کون تھا بعد میں کون تھا؟ لازم نہیں کہ پہلے محمد و خالد پہلے ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں یوں کہوں دخل محمد ثم خالد، تو یہاں پر ترتیب واضح ہو گئی، پہلے محمد آیا بعد میں خالد آیا. تو ایک حرف کی وجہ سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت الفاظ استعمال کیے. اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا؟ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چھوٹے الفاظ بھی، دیکھیں جو ظاہراً چھوٹے لیکن معنی کتنی بڑا ہے، ان سے روکا اور سختی سے روکا. ایک روایت میں قل ما شاء اللہ وحدہ، یوں کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اکیلا، اور دوسری روایت میں یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے جس میں شبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کیا جائے. حالانکہ کہنے والا کیا یہ دل میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. یاد رکھیں کہنے والے کے دل میں یہ گمان نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروازہ بند کرنا چاہتے تھے جو شرک اکبر کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ تیسری نشانی ہے شرک اصغر کی. تو شرک اکبر کی تیسری نشانی ہر وہ چیز جو شرک اکبر کی طرف راستہ ہو، یہ شرک اصغر کی تیسری نشانی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شرک کی طرف جتنے بھی راستے جاتے تھے سب کو بند کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص یوں کہے اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور یہ دیکھیں اس امت میں غثنی یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، مشکل کشا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حاجت روا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا خیال ہے راضی ہوتے؟ اس پاک دور میں جو بہترین دور تھا، صحابہ کرام کا دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے غصے کا اظہار کیا اور انہیں سختی سے منع فرمایا کہ یوں نہ کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے. تو اگر یہ حالت دیکھ لیتے کہ مشکل کشائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حاجت روائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اولاد مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اولیاء سے، رزق مانگتے ہیں اولیاء سے، نفع نقصان تدبیر سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، عبادات بھی ان کی طرف سپرد کر دیے، تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس پہ راضی نہ ہوتے. اگر یہاں پر تھوڑی سی سختی برتی ہے تو ان معاملات میں کتنی سختی ہوتی، یاد رکھیے. تیسرا مسئلہ ہے آج کے درس میں الرقیہ، جھاڑ پھونک. اور جھاڑ پھونک کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ علاج کے لیے کچھ ایسے الفاظ اور جملے پڑھنا اور دم کرنا جس سے مریض کو شفا حاصل ہو جائے. تو رقیہ جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں، شرعی جھاڑ پھونک جو شریعت سے ثابت ہے جس کی دلیل موجود ہے، نمبر دو شرکی جھاڑ پھونک، نمبر تین بدعی جھاڑ پھونک جس میں بدعت شرک نہیں ہے. جو پہلی قسم ہے وہ جائز ہے، جو باقی دو قسمیں ہیں وہ حرام ہیں. جو جائز قسم ہے اس کی پانچ شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو یہ طریقہ جو ہے جائز ہے جھاڑ پھونک کا. نمبر ایک، اس میں شرک نہ ہو یا شرکیہ الفاظ نہ ہو، اور شرکیہ الفاظ میں غیر اللہ کی مدد ہوتی ہے، شیطانوں کو پکارا جاتا ہے. اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، اعرضوا علی رقاکم لا بأس ما لم تکن شرکا. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جمع ہوئے، ان کے پاس مختلف قسم کی جھاڑ پھونک تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور یوں فرمایا کہ مجھے اپنی جھاڑ پھونک دکھاؤ اور سناؤ، اگر شرک نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. اعرضوا علی رقاکم لا بأس ما لم تکن شرکا. نمبر دو، دوسری شرط، اس میں جادو ٹونا نہ ہو. جادو ٹونا کیسے؟ آپ جانتے ہیں جادو ٹونا نہ ہو، عام طور پر جو رقیہ کا کام کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، اکثر لوگ جو اس میں ملوث ہیں یا جو یہ کام کرتے ہیں وہ جادوگر ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو تمتما بھی ساتھ کرتے ہیں. تمتما کہتے ہیں کہ ایک کچھ واضح الفاظ پڑھ رہے ہیں، پھر بیچ میں خاموشی میں کچھ پڑھتے ہیں، پھر اونچی آواز میں کچھ پڑھتے ہیں، پھر خاموشی میں کچھ کہتے ہیں. یہ جو خاموشی میں کچھ کہتے ہیں یہ جنوں کو پکارتے ہیں، جنوں سے مدد حاصل کرتے ہیں. میزبان ہے نہیں اس وقت تو کیا کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتى کاہلا او عرافا فصدقه فقد کفر بما انزل علی محمد. احمد اور حاکم نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کاہن کی طرف جاتا ہے یا عراف کی طرف جاتا ہے جو غیب کی خبر دیتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے کفر کیا. کس چیز پر؟ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، وحی پر، قرآن پر، یعنی اس دین سے اس نے کفر کیا. تو جادوگر کے پاس جانا، کاہن عراف کی طرف جانا، یاد رکھیں، اگر اس کی تصدیق کر لیتے تو یہ دار صاحب سے پار کر دیے، کفر ہے. نمبر تین، تیسری شرط ہے، واضح الفاظ سے ہو، عربی زبان میں ہو تو بہتر ہے، عربی زبان نہ ہو، اردو میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واضح الفاظ ہو. واضح الفاظ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں جو تمتمے ہوتے ہیں، شیطانوں کو پکارنا جو ہوتا ہے، یا غلط الفاظ ہوتے ہیں، ان سے دور رہنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے. نمبر چار، یہ نہ سمجھے کہ شفا اسی جھاڑ پھونک میں ہے. شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، شفا صرف اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور یہ جھاڑ پھونک جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے. جیسے ہم دوائی کھاتے ہیں ڈاکٹر سے لے کے، شفا اس دوائی میں نہیں ہے، نہ وہ ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے. شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جسے چاہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے، جسے چاہے شفا نہ دے. کتنے لوگ ہیں بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی دوائی کھاتے ٹھیک نہیں ہوتے، ایک ہی مرض ہوتی ہے، ایک ہی دوائی ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ جلدی شفا دینا چاہیں وہ جلدی شفا حاصل کر لیتا ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ شفا نہ لکھے یا دیر سے شفا عطا فرمائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. پانچویں شرط ہے کہ احکام شریعت کے مطابق ہو. جھاڑ پھونک جو ہے شریعت کی مخالفت نہ ہو اس میں، یعنی حمام کے اندر جھاڑ پھونکنا ہو، ناپاک جگہ پہ جھاڑ پھونکنا ہو، جنابت کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں جھاڑ پھونکنا ہو، اگر یہ پانچ شرطیں پائی جائیں تو اسے کہتے ہیں الرقیہ الشرعیہ. اور جو شرکی رقیہ ہے، دوسری قسم جو ہے جس میں شرکی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، عام طور پر جنوں کو پکارا جاتا ہے. اور اس کی مزید تفصیل دیکھنے کے لیے جادو کی دنیا ہمارے درست ہے پچھلے دو ہفتوں میں، اس میں مزید پوری تفصیل بیان کی کہ جادوگر اور شیطان کا کیا تعلق ہوتا ہے، کتنے قسم کے جادو کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ جادو پھیلا ہے اور کس طریقے سے ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں، اور شرک کیوں ہے جادو میں، اس کی کیا صورتیں ہیں، تو آپ مزید دیکھ سکتے ہیں. بدعی رقیہ، جو بدعی رقیہ ہے تیسری قسم جس میں بدعت ہے لیکن شرک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رقیہ کرتا ہے لیکن شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، یعنی جنابت کی حالت میں ناپاکی کی حالت ہے، تو یہ بدعت ہے. اگر وہ حمام کے اندر کرتا ہے یا ناپاک جگہ پہ کرتا ہے تو یہ بدعی طریقہ ہے، بدعت ہے، لیکن شرک نہیں ہے، یاد رکھیں. یا کچھ بدعی اذکار، ہو ہو اللہ پڑھ کے اس طریقے سے، تو ہو ہو اللہ پڑھنے میں سے بدعت ہے، یہ الفاظ شریعت سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی شخص ان الفاظوں سے کسی کا رقیہ کرتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے علاج کے لیے، تو یہ بدعت ہے، یاد رکھیں. اور اس کی دلیل میں کہ یہ جو رقیہ ہے یہ شرک ہے، شرکی رقیہ کی دلیل یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتیولہ شرک، احمد و ابو داود نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى بے شک جھاڑ پھونک، والتمائم اور تعویذ اور گنڈے، والتیولہ اور تیولہ شرک ہے. رقیہ تو آپ جانتے ہیں رقا جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں، تمائم تعویذ اور گنڈوں کو کہتے ہیں، کوئی بھی لٹکانے والی چیز ہو، جیسے آگے میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. اور تیولہ کیا ہوتا ہے، کوئی جانتا ہے تیولہ؟ تیولہ اومن بدشگونی نہیں. تیولہ کیا ہے؟ تیولہ ایک عمل ہے جادو کا، جس میں میاں بیوی کے درمیان میں محبت بڑھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تیولہ. یا محبت بڑھانے کے لیے دو لوگوں کے درمیان میں کوئی عمل کرنا، محبت بڑھانے کے لیے دو لوگوں کے درمیان میں عمل کرنا، اس کو تیولہ کہتے ہیں، اور مشہور ہے میاں بیوی کے درمیان میں. تو یاد رکھیں یہ عمل بھی شرک ہے، جائز نہیں ہے. نہیں، اختلاف کا تو معروف ہے، وہ تو جھگڑا جو کروانا یا تفریق کروانا، یہ تو معروف ہے کہ یہ جادو ہے اور شرک ہے. اکثروں کے سے غافل ہیں کہ محبت کے لیے بھی تعویذ لکھنا یا کسی کے پاس جانا یہ جائز ہے، لوگ سمجھتے ہیں. تو اس کی حکمت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں، اس روایت خاص طور پر اس روایت میں ان الرقى والتمائم والتیولہ شرک، سحر کی بات نہیں فرمائی یہاں پہ، حالانکہ سحر کے الگ احادیث موجود ہیں، لیکن یہاں پر تیولہ کو خاص ذکر کیا، کیونکہ اکثر لوگ غافل ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تیولہ کرنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ دو لوگوں کے درمیان میں محبت بڑھانے کا یہ ایک ذریعہ ہے اور ایک طریقہ ہے، لوگ اچھے سمجھتے ہیں نا. لیکن جیسے کہ دو لوگوں کے جڑے ہوئے دلوں کو الگ الگ کرنا جائز نہیں ہے، تو دو الگ دلوں کو زبردستی جوڑنا بھی تو بری بات ہے نا. ایک شخص کو ایک شخص پسند نہیں ہے، یا ایک شخص کو بیوی پسند نہیں ہے کسی نہ کسی وجہ سے، تو اس کے یہ جائز ہے کہ اس کو طلاق دے دے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اچھا، کون سا ہے؟ اب
ذرا سا بند کر دیا.
تو یاد رکھیں دونوں چیزیں برابر ہیں. جیسے دو لوگوں کو جدا کرنا جائز نہیں ہے تو دو لوگوں کو زبردستی قریب کرنا بھی جائز نہیں ہے. دعا کر سکتے ہیں آپ جو شرعی طریقے میرے بھائی وہ جائز ہیں. یعنی کوئی شخص میاں بیوی کے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جتنی پریشانی جو مشکل وہ دور فرما اور ان کو مزید قریب کر دے, ان کو محبت بڑھا دے, یہ شرعی طریقہ ہے. بات ہو رہی ہے کہ جادوگر کی طرف جانا یا کوئی تعویذ لکھوانا محبت کے لیے, یہ جائز نہیں ہے. نصیحت کے لیے آپ جاتے ہیں, میوں کو نصیحت کرتے ہیں, بیوی کو نصیحت کرتے ہیں, یہ جائز ہے میرے بھائی. بات یہ ہو رہی, کوئی غلط نہ سمجھے, بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو جادوگر کی طرف جانا غلط ہے, پھر تعویذ اس سے لکھوانا اور غلطی ہے, پھر محبت بڑھانے کے لیے لکھوانا اور غلطی ہے. تو ظلمات بعض و فوق بعض, سب اندھیرے ہیں شرک کے, بدعات کے, خرافات کے. اسی جھاڑ پھونک اور رقیہ سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے جسے کہتے ہیں استرقاء. استرقاء کہتے ہیں جھاڑ پھونک کو طلب کرنا. یعنی آپ کسی کی طرف خود جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اوپر دم کرو, تو کیا یہ جائز ہے؟ جی اگر شرعی ہو تو جائز. جزاک اللہ خیر. اگر شرعی طریقہ ہے تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر شرعی طریقہ ہے, ایک شخص ہے وہ قرآن مجید اور صحیح حدیث صحیح اذکار سے جھاڑ پھونک کرتا ہے, اب اس طرف جاتے ہو اور جھاڑ پھونک کرواتے ہو اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر, شرعاً جائز ہے, حرام نہیں ہے. لیکن ہاں لیکن ایک بیچ میں ہے سوال, جائز یہ تھا, جائز نہیں, جائز ہے. لیکن یہ شخص ایک بڑے عظیم ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. کون سا؟ 70,000. جزاکم اللہ خیر. عظیم ثواب یہ ہے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. کون تھے یہ لوگ؟ چار وصف میں نے بیان, پچھلے 10 دروس میں بیان کیے تھے, چار وصف ہیں, کسی کو یاد ہے؟ الذین لا يتطیرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوکلون, جو بدشگونی نہیں کرتے. نمبر 2, رقیہ طلب نہیں کرتے کسی اور کی طرف جا کے. نمبر 3, علاج کے لیے سلاخ نہیں لگاتے, گرم سلاخ. نمبر 4, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. آج کے درس میں چوتھی چیز جس کا تعلق شرک اصغر سے ہے, تعویذ اور گنڈے, التمائم. تمیمہ کسے کہتے ہیں, تعویذ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز, کوئی بھی چیز گلے میں یا جسم کے کسی حصے پر اس عقیدے سے لٹکانا کہ یہ چیز مجھے نقصان سے دور کرے گی اور بچائے گی یا میرے لیے نفع لے کے آئے گی, اسے کہتے ہیں تعویذ یا گنڈے. اس کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ شرک اصغر ہے. حقیقت شرک اصغر ہے. کیوں شرک اصغر کیوں ہے؟ ایک سبب بنایا ہے مصیبت سے دور ہونے کا اور نفع حاصل کرنے کے لیے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ سبب ہے. جزاک اللہ خیر. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ, اور پچھلی روایت میں ان الرقى والتمائم والتیول شرک, اس میں تو واضح بات ہے, تمائم بھی اس میں آ گئی, شرک ہے, واضح بات ہو گئی ہے. اور اس حدیث میں ایک چیز اچھی طرح یاد رکھیں, کچھ لوگ حدیث کو ظاہراً پڑھ لیتے ہیں اور فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں تعویذ دیکھا نا, کہتے تم کافر ہو, یہ شرک ہے. ارے شرک کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتول شرک، جھاڑ پھونک، تعویذ اور تیولہ یہ شرک ہے. تو اس لیے تعویذ لٹکانے والا شخص دار اسلام سے خارج ہے. ہرگز نہیں میرے بھائیوں. احادیث کو ظاہر سے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس حدیث کا علم بھی ہو. اور میں نے یہ غلطی اکثر ساتھیوں سے دیکھی جو جوش اور جذبے میں آ کے حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس پہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، علماء سے رجوع نہیں کرتے. اگرچہ اس روایت میں شرک کا لفظ ہے تو شرک کا لفظ کا مطلب اکبر نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. یہاں پر شرک اصغر مراد ہے. تو آتے ہیں شرک اصغر حقیقت میں، لیکن شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے کبھی. کب؟ جب اسی پر پورا بھروسہ کیا جائے اور یہ عقیدہ ہو کہ اسی دھاگے سے، اسی تعویذ نے ہی مجھے نجات دلائی، اسی تعویذ نے ہی میرے مریض کو شفا دیا، اسی تعویذ نے ہی بد نظر سے بچایا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ یہ تعویذ سبب ہے یا یہ تعویذ خود بچاتا ہے؟ فرق سمجھ آئے کہ نہیں؟ سبب ہے، بچانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، شفا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن یہ جو تعویذ میں نے لٹکایا ہے یہ صرف سبب ہے. تو یہ شرک اصغر ہے. اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ اسی تعویذ سے ہی میری بگڑی بن جاتی ہے اور بند نظر سے میں بچ جاتا ہوں، یاد رکھیں یہ شرک اکبر ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی خرابی ہے نا، کہ انسان کا دل ان چیزوں کے ساتھ ایسے جڑ جاتا ہے جو حقیقت اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہیے تھا. تو ان چیزوں کے ساتھ ایسے جڑ جاتا ہے جیسے کہ ان کے علاوہ انسان کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. یعنی اگر یہ تعویذ، لوگوں کو مختلف تعویذ ہیں، یہاں پر دائیں بازو میں تعویذ ہے اولاد کے لیے، بائیں بازو میں تعویذ ہے رزق کے لیے، گلے میں تعویذ ہے بد نظر کے لیے، جیب میں تعویذ ہے بیوی سے محبت کے لیے، دوسری جیب میں تعویذ ہے کوئی مصیبت نہ ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو. تو تعویذوں میں ہی اس کا جو ہے نا پورا دن گزرتا ہوا ڈوبا ہوا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کب رجوع کرو گے؟ اگر یہ مصیبتیں تعویذ دور کرتی تو سب سے زیادہ تعویذ صحابہ کرام استعمال کرتے، لیکن ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں انہوں کبھی تعویذ لٹکایا ہو. حدیث کی کتابیں موجود ہیں، کوئی بھی ایک دکھا دے، کوئی بھی صحابی تعویذ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ تعویذ سے منع فرمایا ہے. اور ابھی میں قصہ بیان کرتا ہوں، بڑا پیارا قصہ ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ تعویذ لٹکانے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دل جو ہے ان چیزوں سے جڑ جاتی ہیں. میرے پاس مریض آتے ہیں، بچے کو لے کے آتے ہیں، یہاں پر ایک خاص قسم کا مٹکا ہے، یہاں پر بندھا ہوا ہے اوپر، جو جس میں بچے کو باندھ لیتے ہیں پورا. اس میں آج بھی ایک آیا ہوا تھا اور اس کے پاؤں پہ لگ رہا تھا، بولا اس بچے نے گندگی بھی کی ہوئی تھی، اس کے پاؤں پہ بھی لگ رہا تھا، اور مجھے لگتا تھا اس میں کچھ قرآن پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ بد نظر سے بچانے کے، بد نظر سے بچانے کے لیے اوپر سے کچھ پیتل کے، پتہ نہیں چاندی کے، کچھ اور بھی چیزیں لگی ہوئی تھیں، کچھ نگ بھی تھے. تو میں نے کہ یہ بد نظر سے بچائے گا؟ آپ آیت الکرسی پڑھو، معوذات پڑھو، سورۃ اخلاص پڑھو، اس پہ پھونک مارو. تو یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. اب جاہل بندہ تھا، اسے میں مزید سمجھاتا، عورت بھی تھی بچے کو اٹھائے ہوئے، تو اس کو جلدی سمجھ نہیں آنے والی تھی. تو میں نے یہ اسے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے اور اس کو شرک کہا ہے، اور شرک ایسا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، دھیان رکھنا. بہرحال تو اس کو کیونکہ زبان مشکل سے وہ سمجھتی، افغانستان سے تھی اور مشکل سے اس کو سمجھ آئی، اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. بلکہ میں ایک ڈبہ میں نے اسے بنایا ہوا ہے جو تعویذ اتارے ہیں، بلکہ کینچی رکھی میں نے خود اتار دیتے الحمدللہ، وہ میں لانا بھول گیا. تو آپ کو میں دکھاتا طرح طرح قسم کے تعویذ اور دھاگے اور گنڈے لوگ استعمال کرتے ہیں، خاص زیادہ تر بچوں میں، زیادہ تر میں وہ لانا بھول، جلدی میں آیا تھا، کلینک میں بھی رکھے ہیں، تو کبھی انشاءاللہ دکھاؤں گا میں، کوئی ساتھی اگر آتا ہے تو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ، جس شخص کا دل کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. جن لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حوالے میں لے لیتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جائے اور حوالے میں آ جائیں اسے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. دیکھیں دنیا میں مصیبتیں رہیں گی, دنیا میں کوئی خوش نہیں سکون کسی کو بھی نہیں ملتا, اور اس دنیا چھوڑ کے ہی جائیں گے, لیکن اگر آپ اس دنیا سے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر راضی ہو تو آپ کی کامیابی ہی کامیابی ہے, لیکن اگر اس صورت میں اس دنیا سے جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر ناراض ہے تو ناکامی ہی ناکامی ہے. دنیا سے تو ویسے خالی ہاتھ گئے ہو, آخر میں بھی خالی ہاتھ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جاؤ گے, تو دنیا اور آخرت کی خسارت ہی خسارت ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ, اپنا یہ دل بڑا عجیب سا, دل بھی بڑے عجیب سا انسان کا, اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ درست ہو جائے تو سارے کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے, اگر اس میں کوئی خرابی پڑ جائے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اللہ وہی القلب, بے شک کون سا ٹکڑا ہے, دل ہے. اگر اس دل کو ان تعویذوں کے ساتھ, ان دھاگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہو, یا کسی ولی یا کسی بزرگ کے ساتھ جوڑ دیتے ہو, صبح و شام وہی آپ کی آنکھوں میں ہے, اور اسی صورت میں آپ کو موت آ جائے, اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ زندگی ساری اپنا دل انہی کی سپرد کر دیا تو اپنے رب کے لیے کیا رکھا؟ بلکہ صوفیوں میں ایک بات مشہور ہے, مجھے ابھی یاد آئی, تصور الشیخ کا عقیدہ, تصور الشیخ, کہ آپ کا جو بزرگ ہے جس کی آپ نے بیعت کی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے 24 گھنٹے, نماز میں بھی, واللہ تعجب کی بات ہے, نماز میں بھی, ہر ذکر میں, ہر عبادت میں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو, پھر آپ یہ درجے جو صوفیت کے آپ طے کر سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں کر سکتے. تو میرے بھائی نماز میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نیت کوئی اور ہو جاتی ہے, نماز ہوتی ہے کیا؟ نہیں. نماز اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہ نماز کی ساری کی ساری کنسنٹریشن, ساری کی ساری نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں. لیکن یہ تو پہلا درجہ, پھر فنافی شیخ تک بھی جانا ہے آگے, یہ تو ابھی صرف تصور شیخ ہے, آخر میں فنافی شیخ ہے. یہ وقت نہیں میں یہ بیان کروں فنافی شیخ کیا ہے, تو انشاءاللہ صوفیت کے دروس میں انشاءاللہ کل بیان ہو گیا تفصیل سے انشاءاللہ. مسلم احمد میں ایک روایت ہے, مشہور قصہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک کڑا دیکھا پیتل کا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ایک یہ دریافت کیا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نظر تو ارے کڑا ہے, یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ سوال کیوں کیا ہے, نظر تو آ رہا تھا یہ کڑا ہے, پوچھنے کے وقت مقصد کیا تھا؟ یہ جاننا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نیت کیا ہے, پہنا ہوا کیوں ہے, ما ہادی ان کا مدل ہوا ہے نا, یہ میں نے اس لیے پہنا کہ جس میں درد رہتا ہے تو جب یہ پہن تو جسم کا درد دور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, یعنی شفا اس کے سبب سے مجھے مل رہی ہے, اس میں نہیں ہے, اس کے سبب سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دو, لا تزیدک الا وہنا, یہ تمہاری تکلیفوں کو اور تو بڑھا تو سکتی ہے لیکن کم نہیں کر سکتی. ارے درد تو جا رہا تھا جسم کا, تکلیف تو کم ہو رہی تھی, لیکن یہ دنیا کی تکلیف ویسے ہی دور ہو جائے گی, لیکن آخرت کی تکلیفیں بڑھ رہی ہیں, لا تزیدک الا وہنا. تو انہوں نے اتار دی, اور آگے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو مت وہی علیہ کما افلحت ابدا, اگر تمہیں موت واقع ہو جائے, ہو جاتی اور تم مر جاتے اور یہ کڑا تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو کبھی فلاح نہ پاتے. ارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کڑے کی وجہ سے فلاح نہ پاتے, آپ نے کبھی سوچا ہے ایک کڑے کی وجہ سے فلاح نہ پا سکتے کون؟ آج کل کا مولوی نہیں, آج کل کے عوام الناس نہیں, میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, عظیم صحابی جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اگر ان سے بھی یہ غلطی ہو جائے اور یہ کڑا ان کے ہاتھ میں ہوتا اور انہیں وفات آ جاتی تو کبھی فلاح نہ پاتے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جو تعویذ لٹکا رہے ہیں, جو دھاگے اپنے بازوؤں میں یا ٹانگوں میں باندھ کر چلتے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج دیکھ لیتے کیا خوش ہوتے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ بہت بڑے گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اپنے اس پیارے صحابی کو تو منع فرمایا اور ڈانٹا اور ناراضگی ظاہر کی, اور آج کے دور میں خوش ہوتے؟ اور اگر خوش نہ ہوتے, ناراض ہوتے, تو میرے بھائی آج اپنے رب سے عہد کر کے ان کو اتار دیں. نہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے اور نہ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ان چیزوں سے. یہ شرک اور بدعات ہیں, اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اور تعویذ کے ساتھ ساتھ, تعویذ میں کچھ لکھا جاتا ہے, نمبر ہے یا قرآن یا کچھ اور چیز ہے. اب اس میں دو مسئلے اور ہیں, تعویذ کے ساتھ ساتھ دھاگے بھی ہوتے ہیں. کیا دھاگے کا بھی یہی حکم ہے جو تعویذ کا ہے؟ یہی حکم ہے, کڑے کا, دھاگے کا اور تعویذ کا حکم ایک ہی ہے. اور دھاگے کے تعلق سے ایک بڑی پیارا قصہ ہے اور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ, ان کی بیوی جو ہے, ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئی, ان کے گلے میں ایک کالا دھاگا تھا. عبداللہ بن مسعود نے کالے دھاگے کو دیکھا اور پوچھے یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کیا ہے پوچھنا یہ بہت ضروری ہے, جلد بازی نہیں. فتویٰ لوگ بہت جلدی دے دیتے ہیں کہ یہ گلے میں ہی یہ شرک ہے, یہ مشرک ہو گئی ہے, ہرگز نہیں. پہلے دریافت کرو کہ اس نے لٹکائے ہوا کیوں ہے. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میری آنکھ سے پانی بہتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, میں فلاں یہودی کی طرف گئی تھی, اس نے اس دھاگے پر جھاڑ پھونک کر دی, تو میں نے جب سے یہ دھاگا پہنا میری آنکھ ٹھیک ہو گئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے, یہ شیطان کا عمل ہے. شیطان آپ کی آنکھ میں اپنی انگلی مارتا ہے, آپ کی آنکھ سے یہ پانی بہتا ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جب وہ یہودی جھاڑ پھونک کرتا ہے اور تم یہ دھاگا لٹکاتی ہو اپنے گلے میں, شرکی عمل کرتی ہو, تو شیطان راضی ہو جاتا ہے اور اپنی انگلی آنکھ مارا چھوڑ دیتا ہے, تو آپ کی آنکھ سے پانی بہنا رک جاتا ہے اور آپ کو تندرستی محسوس ہوتی ہے. تو یہ فرماتے ہیں ان آل عبداللہ الاغنیاء عن الشرک, کہ عبداللہ کی آل, میرے بیوی اور بچے, میرے گھر والے, میرے ذریعے, الاغنیاء عن الشرک, شرک سے تو بہت دور ہیں. ان کو جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے اتنی غنی ہیں, اتنی بلند مرتبہ ان کا کہ وہ شرک سے بہت دور ہیں. یہ عمل تو شرک کی عمل ہے. اگر آپ نے جھاڑ پھونک کرنی ہوتی تو یہ الفاظ پڑھتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ تعالی, لوگوں کے رب, اے لوگوں کے رب, اذهب البأس, اس تکلیف کو دور فرما دے, واشفی اور شفا عطا فرما, انت الشافی, تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے, لا شفاء الا شفاءك, تیرے سوا کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا, شفا لا يغادر سقما, ایسی شفا جس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی, مکمل تندرستی حاصل ہو جاتی ہے. تو اس قصے سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تعویذ, گنڈے, دھاگے اور یہ کڑے, ان سے نفرت کرتے تھے اور ان کو شرک سمجھتے تھے. بلکہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا اگر کوئی شخص ایسے اس حالت میں مر جاتا کہ اس کے ہاتھ میں کڑا یا کوئی دھاگا ہوتا تو اس نے کبھی فلاح نہیں پانی تھی, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسرا مسئلہ, کیا قرآن مجید سے تعویذ لکھ کر لٹکانا جائز ہے؟ یاد رکھیں اس میں اختلاف ہے, کوئی شک نہیں ہے علماء کے, لیکن جو صحیح قول ہے کہ قرآن مجید کا تعویذ بنا کر لٹکانا بھی جائز نہیں. وجوہات نمبر ایک، منع کرنے کے دلائل عام ہیں جس سے منع کیا گیا کہ کوئی بھی تعویذ نہیں لٹکانا، ان رقا و تمائم و تیول شرک تمائم سارے کے سارے، یہ نہیں فرمایا الا من القرآن. اگر ہم فرما دیتے اس حدیث میں سوائے وہ جو قرآن مجید سے لکھے گئے ہوں تو بات واضح ہو جاتی، جھگڑا بھی نہ ہوتا کبھی، اختلاف بھی نہ ہوتا. تو جو دلائل منع کرنے کی ہیں کہ کوئی بھی تعویذ نہیں لٹکانا، صیغ العموم سے ہے، عام ہے، اور اس کی تخصیص کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے الا کہ قرآن مجید سے لکھے گئے ہوں. جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں ساری کے ساری عام حدیث ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، تو اس لیے قرآن مجید سے لکھا ہوا تعویذ لٹکانا جائز نہیں. دوسری وجہ سد ذرائع کے لیے، کہ یہ اگر آج قرآن مجید سے لکھا ہے کل نمبروں سے لکھا جائے گا، پرسوں کڑا پہنا جائے گا اور اس کے بعد کالا دھاگے کی طرف آ جائیں گے، تو اس دروازے بند ہی کرنا چاہیے. کیونکہ انسان کی نفس بڑی عجیب ہے، انسان کا دل بڑا عجیب ہے، اگر اس کو ایک چیز میں چھوڑ دیں آپ تو آہستہ آہستہ اسے اپنا لیتا ہے، اس کے لیے عام ہو جاتا ہے اور اسی میں آہستہ آہستہ وہ ڈوبتا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے چھوٹے الفاظوں سے بھی منع فرمایا، جیسے ماشاء اللہ وشئت. کیوں منع فرمایا؟ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے، اس لیے فرمایا کہ یہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے آہستہ آہستہ شرک اکبر کی طرف ایک راستہ کھلتا ہے. اور تیسری وجہ کہ قرآن مجید سے لکھا ہوا تعویذ جائز نہیں ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. قرآن مجید اسی لیے نہیں اتارا گیا کہ اسے گلے میں لٹکایا جائے یا دیواروں کو زینت بنایا جائے، ہرگز نہیں. قرآن مجید کو کیوں اتارا گیا؟ تدبر کے لیے، پڑھنے کے لیے. قرآن مجید کی برکت اس کی تدبر میں ہے، اس پہ عمل کرنے سے ہے. اور اس میں ایک شبہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما تختیاں لکھتے تھے اور قرآن مجید کی آیت تختی پہ لکھتے اور اپنے بیٹوں کے گلے میں لٹکا دیتے. تو یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید سے لکھا ہوا تعویذ جائز ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا لکھا ہوا تعویذ جائز ہے، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں عام طور پہ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے. اس روایت میں محمد بن اسحاق راوی جو ہے مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہے ہیں، تو یہ حدیث تو ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے اگر اس کو صحیح بھی آپ لوگ مانتے ہیں، آپ لوگ نظر یہ روایت صحیح بھی ہے، تو یاد رکھیں اس حدیث میں دور سے بھی دلیل نہیں لی جا سکتی کہ قرآن مجید لکھا ہوا تعویذ جائز ہے. کیوں بتا سکتے ہیں؟ کیوں دور سے بھی نہیں؟ شفا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور تختی لٹکائی تھی، تعویذ نہیں لٹکایا تھا میرے بھائی. وہ تختی کیوں لٹکائی تھی؟ تاکہ بچے یاد کرتے رہیں. بچہ بھول جاتا ہے، ہم بچوں کو بڑے بڑے پیپر پہ لکھ دیتے ہیں اور ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یا آج کل کیسٹیں موجود ہیں، کیسٹ لگا دیتے بچہ سنتا رہتے. اس زمانے میں کیسٹیں نہیں تھیں اور نہ ایسے ایسے پیپر تھے، ورق تھے جیسے یہ ہیں. تو تختیاں موجود تھیں، تختی پہ لکھ لیتے اور بچے گلے میں ڈال، بچہ کھیلتا بھی رہتا یا چلتا بھی رہتا اور تختی بھی پڑھتا رہتا، تو اس سے یاد ہو جاتے قرآن مجید کی آیتیں. اس طریقے سے پر بچوں کو قرآن مجید یاد کرواتے تھے. تو یہاں پر دور سے بھی دلیل نہیں ہے کہ تعویذ لٹکانا قرآن مجید کا جائز ہے. اس کے بعد کا مسئلہ ہے تبرک، برکت حاصل کرنا. یاد رکھیں برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا لفظ عربی زبان میں دو چیزوں سے لیا گیا، برکا سے کنواں اور بروک الجمل سے یعنی اونٹ کا بیٹھنا. برکا کنواں کو کہتے ہیں، اور کنویں میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے بہت زیادہ، اور پانی سے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو پیدا کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جو چیز بھی زندہ ہے پانی سے ہے، پانی زندگی ہے. تو کنواں جو ہے کنویں میں برکت ہے، یعنی زیادہ خیر ہے. اور بروک الجمل جو ہے اونٹ کا بیٹھنا. اب سارے جانور دیکھیں کیسے بیٹھتے ہیں اور اونٹ کو دیکھیں کیسے بیٹھ، دونوں میں کیا فرق ہے جانتے ہیں آپ؟ ہر جانور آسانی سے کھڑا ہو جاتا ہے، اونٹ جب ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہے تو جلدی نہیں اٹھتا، اسے کہتے بروک. تو برکت کلب ان دونوں چیزوں سے، برکہ سے اور بروک سے. تو اس کا مطلب یہ ہے زیادت الخیر واستقراره، خیر کی زیادہ ہونا اور زیادہ دیر تک رہنا، یہ برکت کی تعریف ہے. خیر کا زیادہ ہونا کنویں سے لیا گیا، اور زیادہ دیر تک رہنا اونٹ کے بیٹھنے سے لیا گیا. تو اس کے قسمیں یاد رکھیں، تین قسمیں ہیں: شرعی، برکت حاصل کرنا شرعی طریقہ، شرکی طریقہ اور بدعی طریقہ ہے. شریعت کا طریقہ یہ ہے جس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہو کہ فلاں چیز برکت ہے، اگر اس کی دلیل موجود ہے تو یہ شرعی ہے الحمدللہ، اگر دلیل نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شرعی طریقے کیا برکت حاصل کرنے کے. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی مبارک ہیں، ان کا لعاب بھی مبارک ہے، ان کا پسینہ بھی مبارک ہے. یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، لعاب اور پسینہ برکت کے لیے، خیر کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، علاج کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل صحیح بخاری میں، صلح الحدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے سن 6 ہجری میں اور کافروں نے مشرکوں نے روک دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ بیٹھے تھے، صحابہ کرام نے گھیرا ہوا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے تھوک نکالتے یا بلغم خارج کرتے تو صحابہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے، زمین پہ نہ گرنے دیتے، اور اپنے جسم پہ مل دیتے، داڑھی پہ، منہ پہ مل دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار جو ہیں وہ باعث برکت ہیں. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے قیلولہ کے لیے، ظہر کے بعد جو سونا تھوڑا سا ہوتا ہے قیلولہ کہتے ہیں، گرمی تھی. تو جب سوئے تو جو جگہ جو تھی پسینے سے گیلی ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا، ان کا پسینہ جو تھا ان کے سر ماتھے سے لے کے کپڑے سے لے کے اپنے عطر کی ایک چھوٹی چھوٹی سی شیشی تھی عطر کی، اس میں وہ نچوڑ رہی تھی، پسینے لیتے ان نچوڑتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا کر رہی ہیں؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ میں آپ کا پسینہ لے کے اپنے عطر کی خوشبو کو مزید دگنا کر رہی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی مبارک ہے، پسینہ بھی عطر کے لیے صحابہ کرام استعمال کرتے تھے. میرے بھائیوں، یہ میں اسے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے کہ یہ گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو طریقہ، جو شریعت لے کے آئے ہیں، جو اس کی حد کے اندر ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں، اگرچہ مخالفوں کو گستاخی نظر آتی ہے. جو چیز دلیل سے ثابت ہے وہ ہمارے لیے دین ہے، اور جس کی دلیل نہیں ہے وہ کبھی دین نہیں بن سکتی. ان چیزوں کی دلیل موجود ہے، میرے سر آنکھوں پہ ہے. ہمارے علماء نے کبھی بھی نہیں کہا، نہ آپ کبھی سنیں گے کسی نے کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ یا ان کا لعاب میں برکت نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم میں دوسری روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال منڈواتے تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت کرتے اور ہاتھ بالوں کو ہاتھ بھی اٹھا لیتے، زمین پہ نہ گرنے دیتے، ایک ایک بال کے لیے بھی جھگڑا کر کے لے لیتے. نمبر دو، شرعی برکت حاصل کرنے کا طریقہ. نمبر اچھا، یہ بھی آپ اچھی طرح یاد رکھیں، آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز موجود ہے کیا؟ کوئی اثر موجود ہے؟ نہیں. اس لیے برکت کا طریقہ آج کے دور میں نہیں ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ دیکھیں فلاں شخص کے، فلاں بزرگ اس کے پاس بال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، ہرگز نہیں. بال ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو آثار کی چیزیں ہیں یہ آج موجود نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل کوئی نہیں، کوئی سند نہیں ہے. کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں قل ہاتھ برہان کم کنتم صادقین، دلیل بیان کریں ہمارے سارا کو پہ، اور کوئی دلیل لے کے نہیں آ سکتا، یاد رکھیں. کیوں دلیل کیوں نہیں لے کے آ سکتا؟ صحابہ کے دور میں تھا، بال موجود تھے. ان کے انتقال کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنی ایک برتن میں بھی وسلم کے بال رکھتی تھی، ثابت ان کے وفات کے بعد. میرے بھائی اس شخص کے پاس کوئی سند نہیں ہو سکتے آج کے دور سے لے کے نبی علیہ وسلم کے دور تک، یہ بال نبی علیہ وسلم کے. آخر اس کو کس نے دیے؟ اس کو کسی اور نے دیے، اس کو کسی اور نے دیے. یہ سند جو ہے 1400 سال تک یہ سند ہونی چاہیے، اور سارے کے سارے ثقات ہونے چاہیے، پھر تو ہم مان سکتے ہیں، ورنہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ ماننا ناممکن ہے، یہ ہونا ناممکن ہے. اس لیے میں نے پہلے سے کہہ دیا کہ یہ اثر آج کے دور میں موجود نہیں ہے. دوسرا طریقہ برکت حاصل کرنے کا، اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی لگانا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، اور مجالس ذکر میں حصہ لینا. اچھے لوگ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھیں گے، ورنہ وہ لوگ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں، یاد رکھیں. اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے خاص فرشتے ہیں جو صرف ایک کام کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں، کوئی اور کام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ صرف ایک کام سونپا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کہاں پہ ہے، ان مجلس میں جا کے آپ شامل ہو جائیں. اور حدیث کے آخر میں ہے کہ یہ وہ قوم ہے لا یشقا جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی پریشان نہیں ہوگا اور کبھی بدکاری کی طرف نہیں جائے گا، وہ بھی فلاح پائے گا، اور جو اس اللہ تعالیٰ ذکر میں شامل ہیں وہ بھی فلاح پائیں گے. اور یہ اس لیے فرمایا کہ روایت میں آیا ہے کہ تین شخص گزرے، لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک شخص آگے جا کے بیٹھا، ایک شخص پیچھے جا کے بیٹھا، اور ایک شخص چلا گیا شرمندگی کی وجہ سے، شرم آتی ہے. جو پہلا تھا وہ شامل تھا، جو دوسرا دور تھا وہ اس کا انتظار کر رہا تھا جو بیٹھا تھا، وہ جس نے شرم کی تو وہ ویسے ثواب سے محروم تھا، جو دور بیٹھا تھا وہ بھی ثواب میں شامل ہو گیا اگرچہ وہ اس کے لیے بیٹھا تھا. ذالک قوم لا یشقى جلیسہم، یہ وہ قوم ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کامیاب ہے. اگر کوئی شخص آتا ہے ادھر جا کے بیٹھتا ہے ایسے صرف وقت گزارنے کے لیے، چلا جاتا ہے، اس کے پلے میں ایک بات نہیں آتی، تو اس نے کامیابی لے لی ہے. ذالک قوم لا یشقى جلیسہم، یاد رکھیں ذکر کا مطلب ہے وہ ذکر جو صحیح سنت سے ثابت ہے، جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جا رہی ہوں، یا کچھ ایسے دروس ہوں جس میں قرآن اور سنت کا علم بیان کیا جائے. وہ ذکر نہیں جس میں اللہ 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 یا لائٹیں بند کر کے عجیب طریقے سے سانس لینا، جو صوفی طریقے ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے صحیح طریقے نہیں ہیں، اور اس میں شامل ہونا بدعت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تیسری قسم برکت حاصل کرنے کے جو صحیح ہے، بعض جگہوں سے برکت حاصل کرنا. کچھ ایسی جگہیں اس دنیا میں موجود ہیں جس میں برکت ہے، جو آپ کو خیر دے سکتی ہیں. مثال المسجد الحرام، المسجد النبوی، مسجد الاقصى. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 کے برابر ہے، اور مسجد اقصا میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے. اس کا مطلب نہیں جس نے ایک فرض نماز پڑھی تو 100,000 کے برابر ہو گئی پھر 100,000 نماز چھوڑ دے, ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز آپ وہاں پہ ادا کرتے ہیں اس کا جو ثواب ہے وہ اس نماز سے 100,000 گنا زیادہ ہے جو آپ کسی اور جگہ پہ ادا کرتے ہیں. ثواب میں زیادہ ہے, حقیقت میں زیادہ نہیں میرے بھائی. یعنی یہ نہیں کہ ایک نماز وہاں پہ پڑھی تو آپ کی 100,000 نماز ہوگی, پھر گھر میں سوتے رہو مرضی آپ کی. نمبر 5, نمبر 4, بعض اوقات برکت کے ہوتے ہیں, خاص ایسے وقت ہوتے ہیں جس میں برکت ہوتی ہے. کون سے وقت ہے؟ افطاری کا وقت, سحری کا وقت, رمضان کے آخری 10 راتیں, فجر اذان اور اقامت کے درمیان میں رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں آخری آسمان پر, کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ, اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. یہ سب جو ہیں یہ جی سفر کون سے مسافر, جی ہاں مسافر جو انسان سفر میں ہوتے ہیں وہ وقت جو وہ بھی باعث برکت ہو, کیوں کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 5, کچھ ایسی کھانے کی چیزیں ہیں جس میں برکت ہے. زمزم کا پانی, کھانے پینے کی چیزیں, کھجور, اجوا کے کھجور, ٹھیک ہے, اور شہد, جزاک اللہ خیر, زیت, زیتون, جزاک اللہ خیر, یہ چیزیں. ہاں دودھ بھی ایک روایت میں آیا ہے. دودھ کیسے کوئی بتا سکتا ہے؟ دودھ کیوں آپ نے دودھ کہا, ٹھیک کہا, دودھ کیوں؟ یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں کھانے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں الحمد کے بعد, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھا کھانا عطا فرما. اور جب دودھ پیتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ہاں زدنا منہ. اللہ تعالیٰ دودھ سے اچھی کوئی چیز نہیں میرے بھائی, یاد رکھیں. کوئی کھانا کھایا, بروسٹ کھا لیں, آپ دعا کیا کریں گے؟ اس سے اچھا عطا فرما. لیکن دودھ میں آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس میں سے زیادہ عطا فرما, اس سے اچھا نہیں. سبحان اللہ. اس لیے دودھ وہ غذا ہے جو بھی مٹاتی ہے, وہ غذا ہے جو کامل غذا ہے. اس غذا کی اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں, کہاں دیکھیں گے اس غذا کی حقیقت کو؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کون سے وہ کھانے کھاتا ہے؟ دودھ پیتا ہے. اس کی کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, فیٹ, وٹامنز, منرل, سب کے سب اس سفید دودھ میں ہے. اس کے جسم کی بناوٹ, اس کی ہڈیاں, اس کا گوشت, سب کچھ اس دودھ سے بن رہا ہے. اس کے بعد پھر جیسے انسان بڑا ہو جاتا ہے پھر اور بھی ریکوائرمنٹ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن دودھ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس میں سب کچھ موجود ہے. کھانے کے لیے اور پینے کے لیے جو بھی چیزیں ضروری ہیں سب کچھ دودھ کے اندر ہے. آج کے ہمارے بچے بھی سارے دیکھتے ہیں ایسے ہیں, سارے لاغر ہیں. کیوں؟ مشکل سے دودھ پیتے ہیں. ماں تو 2 سال میں نہیں, ماں تو 2 مہینے کے اندر ہی دودھ ختم کر دیتی ہے, بہنوں سے معذرت کے ساتھ. 2 مہینے کے بعد کہتے ہیں بھائی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا, یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. پھر ڈبوں پہ بات آ جاتی ہے. اور یاد رکھیں ماں کے دودھ میں اور ڈبے کے دودھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں, ماں کے دودھ کے اندر ایسی نعمتیں ہیں کہ آپ گن بھی نہیں سکتے. ایک میں موٹی مثال دیتا ہوں, یہ ہم بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ پہلا ٹیکہ جو لگتا ہے وہ ٹی بی کا لگتا ہے. عام ٹیکے جو پولیو کے ہیں, قطرے ہیں یا دوسرے ٹیکے ہیں, 2 مہینے کے بعد لگتے ہیں. پہلے کیوں نہیں لگاتے؟ ماں کے دودھ کے اندر اور خون کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے اینٹی باڈیز موجود ہوتے ہیں, یہ بیماری نہیں ہوتی ان بچوں کو ماں کے دودھ کے اندر. ڈبے کے دودھ میں نہیں ہے, یہ ماں کے خون میں اور ماں کے دودھ سے بچے جو ہے یہ توانائی حاصل کرتا ہے. تو یہ تھا طریقہ برکت حاصل کرنے کا, شرعی طریقہ. دوسرا ہے شرکی طریقہ. شرکی طریقہ یہ ہے کہ کسی ولی یا بزرگ کی قبر کی طرف جا کے مٹی کو اٹھانا اور اس کو شفا کے لیے استعمال کرنا, یہ شرک ہے میرے بھائی. کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر ہے, کیونکہ اس نے اس مٹی کو شفا کے لیے سبب بنایا, اس کی سبب کی کوئی دلیل نہیں کہ اس میں شفا ہے. وہ شرک اکبر کب ہوگا؟ اگر یہی مٹی شفا دیتی ہے اور اسی سے شفا ملتی ہے, لیکن ایسے لوگ نہیں الحمدللہ امت میں, انشاءاللہ ایسے لوگ نہیں جو کہیں کہ یہ مٹی میں شفا ہے. ہم صرف اس لیے بات کریں کہ کچھ غالی صوفی جو ہیں وہ کرتے, سارے لوگ ایسے نہیں کرتے. میں بات اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ سب لوگوں کو ساری صورتیں پتہ چل جائیں کہ کب شرک اکبر ہے, کب شرک اصغر ہے, ورنہ شرک اکبر کی صورت بہت کم ہے. تو اگر کسی بزرگ کی قبر کی مٹی کو اٹھا کے شفا کے لیے استعمال کریں تو یہ ہے شرک کی طریقہ برکت حاصل کرنے کا. بھائی فلاں پیر کی قبر میں کی مٹی جو ہے وہ برکت والی ہے, بابرکت ہے. خاک شفا آپ نے بھی یاد دی, جزاک اللہ. خاک شفا بہت مشہور ہے مدینہ میں, یہ خاک شفا ہے. ارے یہ خاک شفا تب کہاں تھی جب صحابہ کرام موجود تھے, بیمار ہوتے تھے تب خاک کیوں نہیں کھاتے تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس خاک کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ ان کے لیے خاک شفا نہیں تھی, آج ہمارے لیے خاک شفا ہے. یہ بزنس ہے, پیسہ کمانے کا طریقہ ہے. کسی نے کہا خاک شفا ہے, لوگ بھاگے اور دوڑے. اس ایمان کے ساتھ اس مٹی کو کھایا کہ وہ شفا آ جاتی ہے تو شفا ہو جاتی ہے. حقیقت اگر شفا نہ ہو تو نفسیاتی طریقے سے وہ سمجھتا ہے کہ میرے درد بھی دور ہو گئے, تو واقعی خاک شفا ہے. جی جی
یقین کریں کہ یہ فرض ہے اس سے زیادہ صاف
ہو.
اگر برکت والی ہوگی تو حرم کی بھی ہوگی.
اللہ اکبر.
یعنی انہوں نے حفاظت سے وہ چیزیں لے کے جاتے تھے.
اللہ کا شکر ہے کہ صاف تھا,
تاکہ لوگ اس کو چھوئیں تک نہیں.
بالکل.
کہ کہیں اس کا سبب بدعت یا شرک میں نہ مبتلا ہو جائے.
بالکل, جزاکم اللہ خیر.
پورے حرم کے اندر میں نے آن کے دیکھا کہ کہیں کوئی کام کر رہا ہو ایسا, کہیں سن رہا ہے.
یہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے صفائی کر لی. میرے بھائی سے میں نے کہا ہے
لوگوں میں یہ انتظام کرنا ہوا کہ خانہ کعبہ کو وہاں سے ہٹا کے کہیں منتقل کیا جا
رہا ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. اللہ تعالی رحم کرے. بلکہ ایک شخص کو پکڑا گیا, مجھے یاد آیا, کعبے کے قریب کھڑا ہو کر, ایک ایران سے شیعہ تھا, توڑ رہا تھا کعبے کے کوئی حصے کو تاکہ میں ایک ٹکڑا لے کے جاؤں اپنے ساتھ. بڑوں کو پکڑ لیا, سیکورٹی نے پکڑ لیا. تو یاد رکھیں یہ طریقے جو ہیں برکت کے, جس کی دلیل ہے وہاں پہ برکت ہے. کعبے کی برکت ہے اس کے طواف میں, کعبے کی برکت ہے حجر اسود میں, کعبے کی دیوار میں برکت نہیں ہے میرے بھائیوں, اور نہ حرم کی دیواروں میں برکت ہے. کعبہ قبلہ ہے, اس کی برکت. جی ہاں, کپڑا بھی کاٹتے. کپڑا بھی کچھ نہیں ہے میرے بھائی, کپڑا کاٹے کچھ بھی کاٹے, اس کی دلیل کوئی بھی نہیں ہے. تیسری قسم ہے بدعی برکت حاصل کرنا, بعض لوگوں کو مبارک سمجھنا. جو لوگ یہاں پہ حج کر کے جاتے ہیں, گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا پکڑ پکڑ کے ایسے منہ پہ, حاجی صاحب پکڑ پکڑ کے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنا شیخ سدیش جب گئے تھے سب پاکستان میں, دیکھا آپ لوگوں نے لوگ کیسے گھیر رہے تھے, صرف ہاتھ لگانے کے لیے, صرف ہاتھ لگانے کے لیے لگا کے جسم پہ ایسے. یہ بدعت ہے میرے بھائیوں, یہ بدعی برکت حاصل کرنا ہے کے ذریعے ہے. برک اتنا کافی ہے. اگلی قسم ہے, اسی پہ انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں, بدشگونی, تطیر. بدشگونی بھی شرک اصغر حقیقت میں. بدشگونی کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ کسی چیز میں, کسی چیز میں نفع یا نقصان کا عقیدہ رکھنا. ٹھیک ہے, اور بدشگونی کی اصل وجہ جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے. جاہلیت میں لوگ ایک عجیب عمل کرتے, ایک پرندہ پکڑتے, پرندہ اگر انہوں نے سفر کرنا ہے یا شادی کرنی ہے یا تجارت کرنی ہے, کوئی بھی عمل کرنا ہے, تو پرندہ اٹھاتے اسے ہوا میں چھوڑ دیتے, دائیں طرف چلا گیا تو کام کرو آپ کے لیے اچھا ہے, اور بائیں طرف چلا گیا تو آپ کے لیے برائی ہی سے رک جاؤ. یہ بیچارہ پرندہ یہ نفع نقصان کا مالک ہو گیا. یعنی کسی کی شادی اسی پرندے پہ اٹکی ہوئی ہے تو وہ بیچارہ دل میں ترلے کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ اس طرف مڑنا. بھائی اللہ کے بندے, اگر پرندے بھی ہمارے نفع نقصان کے مالک ہو جائیں تو اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے اور مسخر کر دیا انسان کے لیے. یہ پرندہ ہے, حلال ہے, اگر حلال تو ذبح کرو کھاؤ اسے. اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ اس کو اڑاتے رہو اور آپ کے لیے یہ نفع نقصان کا مالک بن جائے. تو یہاں سے بات شروع ہوئی پرندے سے اور بات بڑھتی گئی. ان کا دوسرا طریقہ تھا الازلام. ازلام کیا تھا؟ ازلام قرآن میں ذکر ہے. ازلام کا کیا ہوتا تھا؟ ایک برتن لے کے آتے, اس برتن میں پرچیاں لکھتے, یہ کام کرو نہ کرو دوبارہ اٹھاؤ دوبارہ پرچی لکھو. تو اگر پرچی اٹھا لیتے اور اس میں لکھا ہوتا یہ کام کرو یعنی کر لیتے. وہاں پر زندہ پرندہ تھا, اب یہاں پر مردہ برتن, یہ بھی نفع نقصان کا مالک بنا ہوا ہے. اگر وہ پرچی ہاتھ میں آ جاتی کہ دوبارہ کرو تو دوبارہ کرتے, پھر تیسری مرتبہ کرتے, جب تک نہ کرو یا کرو. اس کا مشہور قصہ بھی کسی کو پتا ہے؟ تاریخ میں ایک مشہور قصہ ہے ایسا. الذبیحین کون ہے جانتے ہو؟ کون؟ یونس. ذبیح تو نہیں, ذبح کیا گیا. ذبیح کہتے ہیں یہ ذبح کیا گیا ہو. رحق المختوم کسی نہیں پڑھی, بھول گئے ہوں گے. ابن الذبیحین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذبیحین کون ہے؟ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام, جن کو ذبح کرنے کے لیے پوری تیاری کی لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ذبح نہیں کیا. اور دوسرے نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ بن عبد المطلب, کیسے ذبیح تھے؟ انہوں نے منت مانی عبد المطلب نے, جب مجھے 10 بیٹے ہو جائیں گے تو ایک بچہ میں قربان کر دوں گا بت پہ, بت کے لیے قربانی دے دوں گا میں, یہ منت تھی. ہاں ٹھیک ہے نا. تو جب 10 بچے پورے ہوئے, اب 10واں بچہ بہت پیارا تھا عبداللہ, تو کیا کرتے؟ ان کو ذبح تو کرنا تو دل نہیں کرتا تھا, بہت پیارا بیٹا تھا, اب منت بھی پوری کرنی ہے. دیکھ مشرق تھی, منت پوری کرتے تھے. تو ایک کاہن عراف کے پاس گئے, میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا یہ ازلام جو اس کو لے کے آئے, اور اپنے بیٹے کا نام لکھو اور اونٹ 10 اونٹ, اگر بیٹے کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ 20 کر دو, اونٹ کا نام نکل آئے تو 10 ذبح کر دو. بس جان چھوٹ گئی. یہ ہیلے ہوتے ہیں, ہیلے جان چھڑانے کے لیے. تو 10 اونٹ پرچی ڈالی, عبداللہ کا نام نکلا, پھر 10 اور عبداللہ کا نام نکلا, پھر 10 اور عبداللہ کا نام نکلا. 100 اونٹ پورے ہوئے, پھر اونٹ کا نام نکلا, پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے. یہ ازلام اس طریقے سے. یہ چیزوں جو ہے مختلف ہیں جس سے بدشگونی ہوتی ہے. یہ آوازیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہم سنتے ہیں, یہ کوئی ایسی چیز جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی زمانے اور جگہ بھی ہو سکتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سی چیزیں ہیں, میں گن کے سناتا ہوں. کالے بلی راستہ کاٹ لیا, یہ بدشگونی ہے. اگر سر یہ کہے کہ میرا دن خراب ہو گیا. کوا یا الو چھت پہ بیٹھ گیا, یعنی اس میں برائی ہے, اسے لوگ سمجھتے ہیں برائی. اس میں اندھا شخص یا معذور شخص راستہ کاٹ لے یا آگے آ جائے. کینچی کو دیکھنا, کہ کچھ لوگ سمجھے کینچی اگر کھلی ہو اس طریقے سے گھر میں رکھی تو جھگڑا ہوگا, کینچی بند ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. مطلب یہ مختلف قسم کے جو عقیدے ہیں یہ سب یہ بدشگونی ہے, وہ یہ شرک اصغر ہے سب. بچے کی پیدائش کے بعد ایک عجیب طریقہ دیکھا میں نے, بچے کا کچھ حصہ جو ناڑا وغیرہ ہوتا ہے اس کو اس کے انگوٹھے کے ساتھ باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے جو ہے بد نظر نہیں لگتی, یہ اچھا ہے بچے کے لیے. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے, یہ بچوں گنے کا طریقہ ہے. پرندوں کو اڑانا میں نے بھی بیان کیا ہے, دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے اس کا کوئی اور مقصد ہے, بائیں ہاتھ میں ہو رہی ہے اس لیے یہاں پہ کیسا ملتا ہے, یہاں پہ جاتا ہے آپ جانتے ہوں گے, بہرحال ہاں جوتے میں کونے ٹکرا رہے ہیں اس میں کوئی جوتے کے اوپر جوتی ہے, سفر پہ جانا ہے اللہ المستعان, جوتے الٹے کر دے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, یہ سب صورتیں ہیں. دائیں آنکھ میں پھڑپڑانا, دائیں آنکھیں پھڑپڑانا, بائیں آنکھ کا پھڑپڑانا یا خارش ہونا, دائیں کان میں سیٹی کی آواز سننا, بائیں کان میں سیٹی کی آواز سننا, دودھ کا گرنا, گلاس کا ٹوٹنا, سفر کے مہینے کو برا سمجھنا, محرم کے مہینے میں شادی نہ کرنا, بدھ کے دن سفر نہ کرنا, کچھ ناخن کاٹنا, رات میں ناخن نہ کاٹنا, رات کو جھاڑو نہیں دینا گھر میں, جی جن رات کو چارپائی پہ نہ سونا, اللہ اکبر, یہ نئی باتیں, جزاکم اللہ خیر. کتے کی آواز سننا یا گدھے کی آواز, بچے کا رونا, مریض کی آہو پکار سننا, کوے کی آواز, کوے کا پکارنا, یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ بچگونی ہیں. اور اس سے بھی زیادہ اور جو ہم نے بیان نہیں کیا, جو ہمارے ذہن اس وقت نہیں ہے, اور جو لوگ یہ جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں. روحوں کا آنا تو اور چیز ہے, روح یاد رکھے کبھی آ نہیں سکتی, روح یا تو جنت کے باغ میں ہے قبر میں یا جہنم کے گڑے میں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دنیا میں دوبارہ آئے. یہ جن ہی ہوتے ہیں جو آتے ہیں, اور یہ جادوگری ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم روح کو لے کے آتے ہیں, ہوتے جن ہیں یہ. برزخ جنت ہوتی ہے ان کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے کہ قبر جو ہوتی ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے اس کے لیے, مومن کے لیے, اور کافر کے لیے, ہاں وہی, اور کافر یا بدکار کے لیے جو قبر ہے وہ جہنم کا گڑا بن جاتی ہے.
برزخ جنت کے پاس ہی
ہے, برزخ ایک زندگی ہے, جنت ایک جگہ ہے, برزخ ایک خاص پیریڈ ہے, وقت ہے, جہاں پر مرنے کے بعد یہ روحیں رہتی ہیں, پاک روحیں نہیں, ساری روحیں, جو بھی مر جاتے ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, مرتد ہیں, مومن ہیں, جتنی بھی لوگ ہیں سارے کے سارے یہ برزخی زندگی, مرنے کے بعد برزخ میں منتقل ہو جاتے ہیں. انسان کے پانچ مراحل ہیں, آدم کا مرحلہ جب ہی موجود نہیں, آدھا ماں کے اندر آدھا باپ کے اندر, دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ, تیسرا مرحلہ دنیا کا مرحلہ زندگی کا, چوتھا مرحلہ برزخ کا مرحلہ, پانچواں مرحلہ آخرت کا مرحلہ, اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے, وہ ہمیشہ کا مرحلہ ہے, وہ ختم نہیں ہوتا. بدشگونی کے بارے میں ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف آیت نمبر 131 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فاذا جاءتهم الحسنۃ قالوا لنا هذه وان تصبهم سیئۃ یطیر بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون. ان کی بدشگونی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے گناہوں اور بدکاریوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے, اور یہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بدشگونی منسوب کرتے ہیں اور بدشگونی کا الزام لگاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں, اکثر لوگ جانتے ہیں نہیں, اپنے بدکاریوں کی وجہ سے انہیں مصیبتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی رہتی ہیں, اور یہ بنی اسرائیل یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبتیں کہاں سے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے, جب سے یہ آئے ہیں ہماری مصیبتیں بڑھ گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں, لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا صفر, کوئی عدوى نہیں, کوئی اچھوت بیماری نہیں, کوئی بدشگونی نہیں, کوئی ہاما نہیں, اور کوئی صفر نہیں. عدوى اچھوت بیماری جو ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے, نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں, بیماریاں موجود ہیں جو منتقل ہوتی ہیں، مشہود بیماریاں، لیکن نفے کی چیز کی ہے کہ اثر اس کے اندر نہیں ہے، یعنی اس بیماری کی مرضی نہیں، جس کو چاہے لاحق ہو، جس کو چاہے نہ ہو لاحق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں ٹی بی کا مریض ہوتا ہے، 10 لوگ گھر میں ہیں، ٹی بی کے مریض صرف ایک ہوئے، میڈیکل کے لحاظ سے تو منتقل ہو جاتے بیماری، لیکن حقیقت دیکھا جائے سب کو نہیں ہوتی. احتیاط برتنا سنت ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بیماری ہی خود منتقل ہوتی ہے، اس کی نفی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طریقے سے ولا طیرہ، اچھی جو نفی ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ نفی اثر سے مراد نہیں، بلکہ نفی حقیقت کا مراد نہیں، اثر کا مراد ہے، یعنی یہ بیماریاں اصل موجود ہوتی ہیں، اشود بیماریاں. جی ہاں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر من الجدام فرارک من الاسد، جدام کی بیماری کوڑ کو کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی کسی کوڑ کی بیماری تو اسے دور ہو جاؤ. اس روایت میں کہ کوئی چیز منتقل نہیں ہوتی، بیماری منتقل نہیں ہوتی، اس روایت میں بھاگنے کا ذکر ہے. جب دونوں روایت سامنے رکھتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھوت بیماری تو موجود ہیں، ورنہ پھر کوڑ کی بیماری سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اثر اس کے اندر نہیں ہے، یعنی اس کی مرضی نہیں ہے کہ جس شخص منتقل، یعنی سب میں منتقل نہیں ہوتی. اور ہم نے واقعہ حقیقت میں بھی دیکھا ہے کہ اگر ایک شخص کی بیماری ضرور ہے کہ اس میں منتقل ہو جائے. احتیاط برتنا سنت ہے، اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے. ہامہ کسے کہتے ہیں؟ اگر الو چھت پہ بیٹھ جائے، کوا بیٹھ جائے، کچھ لوگ یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے گا یا کوئی بیماری یا مصیبت آئے گی، اسے ہامہ کہتے تھے اس زمانے میں. اور سفر، سفر کے مہینے کو بھی کہتے ہیں. اور پیٹ کے کیڑے کا خاص کیڑا ہوتا ہے جو بہت جلدی منتقل ہو جاتا ہے لوگوں میں، تو سفر کا مہینہ میں سفر نہ کرنا، یا یہ مہینہ، اس مہینے میں کوئی مصیبت آئے گی، اس طریقے سے یہ برا مہینہ ہے، یہ سارے عقائد جو ہیں یہ بدشگونی ہے. اگر کوئی شخص کہ دل میں غلط چیز آ جائے، وسوسہ ہو جائے بدشگونی کا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك. صحیح ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں لاتا، اور تیرے سوا کوئی برائی نہیں دور کرتا، اور تیری مدد کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی طاقت ہے. تو یہ الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جھجک محسوس کرے، بنا راستہ کاٹ دیا اس نے جھجک محسوس کی، اب جاؤں یا نہ جاؤں، بس اتنا، پھر چلا گیا، وہ اسے بچگونی تو ہوئی، کہ بچگونی دل کا عمل ہے، تو وہ چلا تو گیا، وہ وسوسہ ختم ہو گیا، اس کو دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھ سکتا ہے، اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اللہ تعالی سارا خیر ہی تیری طرف سے ہے، تیرے سوا کسی سے خیر ہمیں نہیں مل سکتا. ولا طیر الا طیرک، اور پرندہ بھی تیرا ہے، یعنی بدشگونی جو ہوئی ہے حقیقت میں نہیں، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ تھا بدشگونی. بدشگونی شرک ہے، شرک اصغر ہے. اگر شرک اکبر کب ہے؟ اگر اسی کے اندر تاثیر سمجھ لے، پھر تو شرک اکبر کی صورت ہو جاتی ہے، لیکن حقیقتا بدشگونی شرک اصغر ہے. ایک اور بات ہوتی ہے فعل کی. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعجبنی الفعل، کہ مجھے فعل پسند ہے. کچھ لوگوں نے اس فعل کو غلط سمجھا ہے. فعل کا مطلب وہ نہیں جو عام لوگ سمجھتے ہیں. فعل کا مطلب ہے اچھا عقیدہ رکھنا، اچھی بات کرنا، اچھی بات سمجھنا، اور اچھا گمان رکھنا کسی چیز میں. دیکھیں ہر چیز میں مختلف پہلو ہوتے ہیں، اچھا پہلو بھی ہوتا ہے، برا پہلو بھی ہوتا ہے. کسی چیز میں اچھا پہلو رکھ کر اس کو اچھی طرح اس طریقے سے سمجھا کہ اس میں کوئی اچھائی بھی ہے، تو اسے کہتے ہیں فعل. کچھ لوگ سمجھتے ہیں فعل یہ ہے کہ قرآن مجید کو رکھو، آپ نے کوئی عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ کو ایسے کھول دو اور آنکھیں بند کر کے اس ایک آیت پہ آپ انگلی رکھو، اگر آیت جنت کی خبر ہے یا اچھی آیت ہے تو وہ کام کرو، اگر جہنم کی خبر ہے یا برائی کی یا بری خبر ہے کوئی یا برائی ہے تو وہ کام نہ کرو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ فعل ہے، یہ بدعت میرے بھائی، افعال نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید بھی ہے، لیکن قرآن مجید اسے نہیں اتارا گیا کہ آپ نعوذ باللہ یہ کھیل کھیلتے رہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ قرآن مجید کو آ کے بند کر کے کوئی صفحہ کھول لیں، آپ کی عمر جہاں پر ٹھہر جائے تو وہ اللہ آپ کے لیے اچھا کام ہے، اور اگر کوئی عذاب کی آیت ہے تو آپ کے لیے برا کام ہے، ہرگز نہیں. یہ کچھ لوگ جیسے میں بتایا پرچے لکھتے برتن میں پھر اس کو اٹھاتے ہیں، یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فعال ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، فعال نہیں بلکہ یہ بدعت ہے، یہ بھی بچگونی کی ایک صورت ہے جو جائز نہیں ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اگلے درس میں انشاءاللہ شرک اصغر ہم پورا بیان کر چکے. اگلے درس میں شرک اکبر یا شرک اصغر تو نہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کامل کے منافی ہیں اور اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے، کوئی نہ کوئی شخص کہیں نہ کہیں پھسل ضرور جاتا ہے. تو اپنا ایمان کامل کرنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کتنی ہیں؟ 20-25-25-30 کے قریب چیزیں ہیں انشاءاللہ، اگر درس میں تفصیل سے بیان کریں گے دلیل کے ساتھ انشاءاللہ. کوئی سوال ہے آپ؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب میں برکت نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ پیشاب میں برکت ہے، ام ہانی کا ایک قصہ ہے جو ضعیف ہے، من گھڑت ہے، اس کو وہ بیان کرتے ہیں. وہ قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جہاں پر وہ لیٹتے تھے ان کے نیچے ایک برتن رکھتے تھے، اس جگہ کے نیچے، اس برتن میں رات کو اٹھ کے اگر پیشاب کرنا ہوتا تو باہر نہ جاتے دور سے، تو اس میں پیشاب کر لیتے. تو ایک مرتبہ مہانے آئی اور وہ برتن دیکھا تو اس برتن کو پیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اس برتن کو جب منگوایا اس کو گرانے کے لیے تو دیکھا خالی تھا. جب سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے پیا. تو کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ جو پیشاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ بابرکت ہے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے، روایت بالکل ضعیف ہے اور یہ صحیح سنہ سے ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب جو ہے وہ برکت دور کی بات ہے، پاک نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاک ہے، یاد رکھیں پاک نہیں ہے. اگر پاک ہوتا تو کبھی استنجا کرتے؟ استنجا کیوں کرتے تھے؟ نماز کے لیے استنجا کرتے، وضو کرتے. اگر پاک ہوتا تو وضو کیسے ٹوٹتا؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیشاب اور پخانہ دونوں پاک ہیں. اگر پیشاب پخانہ پاک ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی وضو نہ کرتے. وضو کب کرتے؟ ناپاک ہوتے تو وضو کرتے. میرے بھائی ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ ناپاک ہوتے تو ہم وضو کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے وضو کرتے تھے کہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے اور بری بات ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز پہ عمل کرتے تھے جس کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وضو کرنا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ آپ نے وضو کرنا ہے، ورنہ آگاہ کر دیتے میرے لیے نہیں ہے وضو، یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، میں تو ویسے ہی پاک ہوں، میرا پیشاب بھی اور پخانہ بھی پاک ہے، تو اس لیے میں وضو کرتا ہوں دکھانے کے لیے. ہرگز نہیں میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ان کے ان آثار میں جو پاک ہے، بال پاک ہیں، ان کا لعاب پاک ہے اور پسینہ پاک ہے، لیکن جو چیز ناپاک ہیں بشریت کے تقاضے سے وہ سب بشر کے لیے ناپاک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور بشر کے پیشاب پخانہ ناپاک ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیشاب پخانہ ناپاک ہے. جی ہاں، اونٹ کا پیشاب ایک روایت میں آیا ہے، دودھ اور پیشاب اونٹ کے لیے، اونٹ کا دودھ اور پیشاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرنیین کو جو ہے حکم دیا تھا کہ پیو، بیمار تھے وہ تو انہوں نے پیا. یہ درست ہے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ دیکھیں تلوار ڈھال ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، میری بات سنیں، دیکھیں جو چیز سند سے ثابت ہے وہ میرے سارا کو پہ ہے، کیونکہ مسئلہ ہے عقیدے کا. محبت کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے. محبت کی کیا نشانی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار جو ہیں، جو موجود ہے، تلوار ہے یا پگڑی ہے جو کچھ بھی ہے، یا نعلین مبارک جو ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ یہی ہے یا نہیں، وہ یہ نہیں، ہمیں کیا پتہ ہے؟ کوئی سند نہیں ہے. میوزیم میں رکھنا اس کی دلیل ہے کیا؟ میوزیم میں تو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کس کی ہے؟ لیکن محققین علماء نے یہ کہا کہ آج کے دور میں یہ چیز ملنا ناممکن کے قریب ہے، کیونکہ عام کپڑے آپ رکھیں بغیر کسی کیمیکل کے رہ جاتے ہیں، وہ گل جاتے ہیں، 100 سال میں، 50-100 سال میں ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامان تھا، ہاتھ تلوار تھی، لوہے تو رہ جاتا ہے، لوہا تو ختم نہیں ہوتا. اگر ایسی کوئی چیز موجود، تلوار ہے یا ڈھال ہے جو آج موجود ہے، ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے جو ابھی موجود ہو میوزیم میں صحیح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہم برکت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی نہیں. برکت اگر آپ واقعی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی احببکم اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں خیر ہی خیر ہے اور برکت ہی برکت ہے. جی ہاں، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی انہیں دروس میں سے پہلی دلیل جو میں نے بیان کی تھی، ان رقہ و تمام متی والا شرک، یہاں پر شرک کا لفظ آ گیا. تری لٹکانا بھی شرک ہے، دھاگا لٹکانا بھی شرک ہے، تی والا کرنا بھی شرک ہے، رقہ بھی شرک ہے. دوسری روایت میں جب اس شخص نے یوں کہا، ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، مرتد ہو گئے ہو، توبہ کرو اور کلمہ پڑھو؟ اگر یہ شرک اکبر ہوتا، ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ یہ کہنا شرک اکبر ہوتا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آگاہ کیا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ الفاظ شرک کے الفاظ ہیں؟ اجاک اللہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ تک برابر کر دیا؟ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم دار اسلام سے خارج ہو گئے ہو یہ کہنے سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ شرک لفظ شرک ہے، لیکن اجاک اللہ ندن، کیا تم مجھے اللہ تک برابر کر دیا، برابری شرک ہوتا ہے. تو یہ عمل جو یہ قول شرک یا قول ہے، لیکن دار اسلام سے خارج ہوا ہرگز نہیں. نہیں، بس بتا رہا ہوں آپ کو، پہلے یہ سمجھے کہ شرک اکبر اور اصغر کیوں ہم کہتے ہیں، اور قسم سے بھی اسی طریقے سے. اور تعویذ کی جو جہاں تک بات ہے، اب اس صحابی نے یہاں پر کڑا لٹکایا ہوا تھا، تعویذ ہے، کڑا ہے یا دھاگا ہے، تو روایت میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی اور مر جائے تو کبھی فلاح نہ پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شرک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اکبر ہوتا اگر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آگاہ کرتے کہ آپ نے ابھی شرک عمل کیا ہے، دار اسلام سے خارج ہو گئے ہو، اور ابھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اب دوبارہ کلمہ پڑھو. مرتد جب انسان ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ، تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. اس روایت میں صرف یہ موجود ہے کہ آپ نے یہ غلط عمل کیا ہے اور اس کو اتار دیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت اپنا ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ، اپنی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ، یہ کہا کہ یہ عمل شرک ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا آخر میں کہ آپ نے شرک اکبر کیا، آپ دوبارہ کلمہ پڑھو اور آپ دار اسلام سے خارج ہو گئی ہو. تو علماء نے ان سب احادیث کو سامنے رکھا جو اس موضوع پہ ہیں، جو شرک اصغر کی طرف ہیں، اور یہ نتیجہ حاصل کیا کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں، قول ہیں یا فعل ہیں یا عقیدے ہیں، جس کا لفظ شریعت میں شرک دیا گیا ہے، شرک کا لفظ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہمیں کہ یہ شخص دار اسلام سے خارج ہوا یا نہیں ہوا، اسے یہ ثابت ہوا، بلکہ یہ دلیل ضرور ملتی ہے کہ مومن یہ عمل کر رہے ہیں، ان کا ایمان ابھی بھی موجود ہے، اس عمل کرنے کے بعد بھی موجود ہے، جیسے کفر اصغر ہے. اب اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کے قتل کرنے کے لیے اٹھے، یا کوئی مسلمان بھائی کے قتل کرے، تو لفظ کفر کا استعمال کیا گیا ہے، سباب المسلم فسوق وقتال ہو کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کفر اکبر ہے, دل سے ہم سے خارج کر دینے والا عمل ہے؟ نہیں. اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَ مِنْ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمَا, اگر دو مومنوں کے گروہ آپس میں لڑائی کریں اور قتل کریں تو ان کی صلح کرو. مومنوں کو گروہ فرمایا, اور قتل کرنا وہاں پر کفر بیان ہو رہا ہے, تو مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے لیکن دار اسلام سے خارج نہیں کر دیتا. کیوں؟ یہاں پر ایمان کا لفظ جو اس آیت میں ہے وہ زائل نہیں ہوا, خارج نہیں ہوا. تو کچھ ایسے عمل ہیں جن کے کرنے سے سختی کے الفاظ استعمال ہوئے شرکی اور کفر کے, لیکن وہ ایسا شرک اور ایسا کفر ہے جو اس مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا.
سب لوگ
جی ہاں, دیکھیں گناہ کبیرہ کفر اصغر ہے, گناہ کبیرہ کفر اصغر ہے, اور کفر اصغر کی صورت گناہ کبیرہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص, آپ جیسے بھائی کا سوال ہے, کوئی شخص ہے وہ نماز کے لیے نہیں جاتا موت کے ڈر سے, موت کے ڈر سے بھی مجھے موت آ جائے گی میں نماز کے لیے نہیں جاتا ہوں, مثال ہے بالفرض, یا دوسری مثال آپ نے اور کون سی, ہاں کسے, اچھا باس کے ڈر سے, ہاں ہاں. اور دوسری مجھ سے جو یہ سوال ہے, اگر باس کے ڈر سے کوئی نماز نہیں پڑھتا, یعنی اس کے دل میں محبت یا ڈر جو ہے باس کا زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کم ہے, اور اس طریقے سے کچھ لوگ حرام کمائی کماتے ہیں بچوں کی محبت کی وجہ سے, یاد رکھیں یہ عمل شرک نہیں ہے. کیوں؟ ایک ہوتا ہے محبت جو دل کا عمل ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے اس میں ذلت, انکساری, خشوع, خضوع یہ سب شامل ہیں. اگر کوئی ایسی محبت کسی کے ساتھ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے. اگر یہ محبت اس چیز سے فارغ ہے, نہ ذلت ہے, نہ انکسار ہے, نہ خشوع ہے, نہ خضوع ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہے, صرف محبت ہے, تو اگر اس محبت کی وجہ سے کوئی انسان حرام کمائی کھا لیتا ہے بچوں کی محبت کی وجہ سے, تو یاد رکھیں یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ شرک نہیں ہے, یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے باس سے ڈرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا, یہ نماز کو ترک کرنا کفر الگ کفر ہے, یعنی یہ وجہ نہیں کہ آپ نماز کو ترک کریں, نماز تو آپ نے پڑھنی ہے. کسی بھی شخص کے آپ فرما بردار نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا ہے, آپ کا والد کیوں نہ ہو, بہت تو دور کی بات ہے, اور آپ کو نماز سے منع کرتا ہے, تو آپ یہاں پر نافرمانی کریں گے اور نماز پڑھیں گے. اگر آپ کی جان کا خطرہ ہے, کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کو قتل کر دے گا, تو آپ گھر میں نماز پڑھ لیں, لیکن نماز ضرور پڑھنی ہے. نوکری سے نکالنے کا ڈر ہو تو رزق اس شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے جو آپ کو نماز سے روکتا ہے, رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور رزق کی برکت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. کب؟ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی آسان راستہ بنا دے گا, اور اور ایسا رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. نماز میں عورتوں کے پیر کور کرنا چاہیے یا نہیں؟ حکم پہلے یہ تو بتائیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے. کچھ شخص کہتا نہیں کرنے چاہیے, آپ کہتے نہیں کرنے چاہیے. جزاک اللہ خیر. عورت کے لیے نماز کی کون سی جگہ ہے؟ گھر کا وہ جگہ, وہ کون جہاں پر کوئی دیکھتا نہ ہو. عورت کا عورت جو ہے نماز کے لیے وہ پورا جسم ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے. نماز کے علاوہ باہر جب عورت جاتی ہے سارے کا سارا جسم اس کا عورہ ہوتا ہے, اسے چھپانا چاہیے, ہاتھ بھی, پاؤں بھی اور چہرہ بھی. اور یہ وہ مسئلہ ہے شیخ ابن عثیمین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے کیا چہرہ اور پاؤں ڈھانپنا ضروری ہے. مذہب میں, مذہب حنبلی میں یہ ہے کہ ڈھانپنا چاہیے, لیکن شیخ حسن بن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, پاؤں نہیں ڈھانپنے چاہیے اور چہرہ بھی نماز میں نہیں ڈھانپنا چاہیے. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے تو میں اس مسئلے میں تقلید کرتا ہوں شیخ ابن تیمیہ کی. تو شیخ ابن عثیمین بھی تقلید کرتے ہیں اس معاملے میں, اجتہادی مسائل میں جس کی دلیل نہ ہو واضح وہ فرماتے کہ اس مسئلے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے, اس لیے میں شیخ ابن تیمیہ کی تقلید کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہو کہ تقلید بھی, ہر قسم کی تقلید بھی حرام نہیں ہے جیسے کچھ ساتھی سمجھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.